حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
درود بھیجے محمد والے محمد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم درود بھیجے محمد والے محمد سب مل کے دعائے سلامتی ہے امام زمانہ پورے خلوص کے ساتھ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد. اذان محترم، سب سے پہلے تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں، نواب شاہ سے سیدھا یہاں پہ آ رہا ہوں، وہاں پروگرام لیٹ شروع ہونے کی وجہ سے اس پروگرام میں تاخیر سے پہنچے۔ اذان گرامی، خمس مجالس کی دوسری مجلس، اس میں سورہ صافات کی آیت نمبر 83 اور 84 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ہمارا موضوع گفتگو ہے امامت اور تشیع۔ آئمہ اطہار علیہ السلام نے شیعوں کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں، شیعہ کون ہوتا ہے، شیعت کی ابتدا کب سے ہوئی، کچھ گفتگو ہم کل کر چکے ہیں، اور عرض کیا تھا زان گرامی کہ شیعہ ہونے کی اصطلاح خود قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے نوح کے شیعوں میں سے قرار دیا ہے، اور بحار الانوار کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں میں سے، درود بھیجے محمد والے محمد. لہذا خود شیعہ کا لفظ ایک قرآنی اصطلاح ہے، اور کل عرض کیا تھا کہ شیعیت کی ابتدا، اس مسلک کی ابتدا، اس کا بانی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وفات رسول کے بعد مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہوئے، دو گروہوں میں تقسیم ہوئے، ایک شیعہ کہلائے اور ایک سنی کہلائے، نہیں، بلکہ رسول کے زمانے سے ہی یہ دو خط بہت واضح تھے. رسول کے زمانے میں ہی کچھ لوگ تھے کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہتے بھی تھے اور ان کی مانتے بھی تھے، اور کچھ لوگ رسول کے زمانے میں ہی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں میں سے نہیں تھے. کچھ لوگ علی سے بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، حسد کرتے تھے، اور کچھ لوگ علی کو اہمیت نہیں دیتے تھے. یہ رسول کے زمانے میں ایسے دو گروہ بندیاں اس طرح سے ہوئی بھی تھی، یہ تقسیم ہوئی بھی تھی. ہاں، وفات رسول کے بعد ازان گرامی نمایاں ہو کر ابھر کر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ علی کے شیعہ نمایاں ہو گئے اور علی کے مخالف وہ نمایاں ہو گئے. جنہوں نے علی علیہ السلام کو برتری دی وہ ایک نمایاں گروہ سامنے آیا، اور جنہوں نے علی علیہ السلام کی برتری کو قبول نہیں کیا وہ لوگ سامنے آ گئے. لہذا وفات رسول کے بعد وہ جو نقوش دھیمے تھے وہ ابھر کر سامنے آ گئے، درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور عزیزان گرامی، عرض کیا تھا کہ شیعہ وہ شخص ہے کہ جو قلب سلیم کا مالک ہو. قرآن مجید حضرت ابراہیم کو صاحب قلب سلیم کے طور پر متعارف کروا رہا ہے. ابراہیم شیعہ ہیں، کیوں شیعہ ہیں؟ اس لیے کہ صاحب قلب سلیم ہیں، قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. شیعہ صاحب قلب سلیم ہیں. قلب سلیم یعنی سالم قلب ہونا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، النیت الصادقہ صاحب القلب قلب السلیم، کہ صادق نیت، خالص نیت رکھنے والا انسان صاحب قلب سلیم ہے. جس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جس کی نیت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس کی نیت میں کوئی شائبہ نہ ہو، ایسا شخص صاحب قلب سلیم ہے. شرک سے پاک جس کی نیت ہو، ریاکاری سے پاک جس کی نیت ہو، جس کا سارا کا سارا عمل صرف اور صرف خدا کے لیے ہو، اذان گرامی، اسے کہا جاتا ہے صاحب قلب سلیم، درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا اگر کوئی شخص اذان گرامی اپنے عمل میں شرک رکھتا ہے، ریا رکھتا ہے، اپنے عقیدے کے اندر شرک رکھتا ہے، ایسے شخص کو صاحب قلب سلیم نہیں کہتے. اس کا قلب سالم نہیں ہے، نہ سالم ہے، اس کے قلب کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے توحید، اس کا علاج ہے امامت، اس کا علاج ہے ولایت. کہ جب یہ شخص ولایت سے منسوب ہو جائے گا، ولایت سے متمسک ہو جائے گا، تو موحد بن جائے گا، اس کی نیت خالص ہو جائے گی، اور یہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں شمار ہوگا، درود بھیجے محمد والی محمد پر. اور عرض کیا تھا کہ اذان گرامی، شیعہ، لفظ شیعہ کا معنی لغوی اعتبار سے کیا ہے؟ پیروی کے ہے، پیروکاروں کے ہے. جو شخص کسی کے نقش قدم پر چلے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اس کا شیعہ ہے جس کے نقش قدم پر چل رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں تشییع جنازہ. تشییع جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک سمت میں جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، جہاں جہاں جنازہ جا رہا ہوتا ہے وہاں وہاں ہم جا رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تشییع جنازہ کر رہے ہیں، نہیں جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو شیعہ کون شخص ہے؟ شیعہ وہ شخص ہے یا شیعہ قوم وہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلے۔ جو شخص بھی علی کے نقش قدم پر نہ چلے اسے شیعہ نہیں کہا جاتا، چاہے وہ لاکھ کہتا رہے کہ میں شیعہ ہوں۔ علی علیہ السلام صراط مستقیم پر جا رہے ہیں، آپ دائیں سمت میں چل پڑیں یا بائیں سمت میں چل پڑیں یا پیچھے رہ جائیں یا علی سے آگے نکل جائیں، اذان کرامی خود روایات کے اندر اس بارے میں بڑی تاکید کی گئی ہے، کہا گیا کہ الیمین و شمال مضلہ، کہ لیفٹ اور رائٹ یہ کیا ہے؟ گمراہی کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہی درمیان کا راستہ ہے، یہی شاہراہ ہے کہ جس کے اوپر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، تمہیں بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو یہ مشایعت کرنا شیعہ ہونا ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو زین گرامی کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ ہونے کی نشانی کیا بیان فرماتے ہیں؟ شیعہ وہ شخص ہے کہ جو ہمارے آخری امام، ہمارے آخری فرزند حضرت امام مہدی کے ظہور کا انتظار کرنے والا ہو، اور اس کے اندر چند خصوصیات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ کہ اپنے شکم کو حرام سے بچاتا ہو، یہ پہلی نشانی ہے شیعہ ہونے کی اور منتظر ہونے کی۔ اور دوسری چیز، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاتا ہو، یہ شیعہ ہونے کی نشانی ہے اذان گرامی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے کانوں کو حرام اور لغویات سے محفوظ رکھتا ہو، ایسا شخص ہمارا شیعہ ہے۔ آپ دیکھیں اذان گرامی، شیعہ ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ آئمہ اطہار علیہ السلام نے تمام پہلوؤں کو بیان کیا ہے کہ ہمارا شیعہ کس قسم کا ہے، ہمارے شیعہ کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کا عمل کیسا ہوگا معاشرے کے اندر، اس کا کردار کیسے ہوگا، اس کی سیاست کیسے ہوگی، اس کا معاشرے کے اندر رول کیسا ہوگا۔ آئمہ اطہار علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ اذان گرامی شیعوں کی ان صفات کو بیان کیا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ اذان گرامی ہماری مجالس کے اندر ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس شیعہ ہونا یعنی علی علیہ السلام سے محبت کرنا کافی ہے۔ بھائی محبت تو سبھی لوگ کرتے ہیں، امیر المومنین جیسی شخصیت سے کافر بھی محبت کرتا ہے، مشرک بھی محبت کرتا ہے، موحد بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ کا منکر بھی محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ہے ہی ایسی شے، علی ہے ہی ایسی ہستی کہ جس سے محبت کی جائے۔ آل محمد علیہ السلام زانِ گرامی محبت کرنے کے قابل ہیں، لہٰذا جو شخص بھی آل محمد کی بایوگرافی کو جانتا ہے، ان کی شخصیت کو پہچان لیتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ لہذا محبت کرنا زانِ گرامی کافی نہیں ہے، گرچہ بہت بڑا اسٹیپ ہے کہ جو آپ نے اٹھا لیا، لیکن شیعہ ہونے کے لیے فقط محبت رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ محبت سے اگلی منزل ہے پیروی کی، مشایعت کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ان کے فرامین پہ عمل کرنا اذان گرامی، اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور امیر المومنین امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے اذان گرامی کہ دیکھو شیعہ ہونے کا دعویٰ مت کرنا جب تک کہ تم ہمارے فرامین پر عمل نہ کرو، ہمارے نقش قدم پر نہ چلو۔ دیکھو دعویٰ مت کرنا، دعویٰ کرو گے پھنس جاؤ گے، قیامت کے دن بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا، اور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے۔ کس طرح کا عذاب نازل کرے؟ تم کہو کہ میں شیعہ ہوں امام صادق کا، امیر المومنین کا، اور تم عامل نہ ہو، تم عمل کرنے والے نہ ہو، تو ممکن ہے کہ اللہ تمہیں فلج میں مبتلا کر دے، اللہ تمہیں برس کے مرض میں مبتلا کر دے، اللہ تمہیں کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دے۔ اے آئمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں اذان گرامی کہ خالی خولی دعویٰ نہ کرو کہ تم شیعہ ہو علی کے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ علی کا شیعہ ہونا یعنی ابو ذر، علی کا شیعہ ہونا یعنی سلمان، علی کا شیعہ ہونا یعنی مقداد، یہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شیعہ وہ تھے۔ لہذا اپنے آپ کو شیعوں میں ہرگز شمار نہ کرو، ہاں یہ کہو کہ ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ شیعہ ہونا ایک بہت بلند مرتبہ ہے اعزان گرامی، بہت بڑا رتبہ ہے، اس کے لیے انسان کو بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے۔ البتہ عرف عام میں ہم سب اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور ہم بھی مشہور ہو گئے کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اعزان گرامی جو آئمہ نے تعریف کی ہے وہ کہا ہے کہ کم از کم تم ابو ذر کے لیول کے ہو تو تم کہو اپنے آپ کو کہ میں شیعہ ہوں، سلمان کی مانند ہو تو کہو تم علی کے شیعہ ہو، مقداد اور قمبر کی مانند ہو، میسم کی مانند ہو تو تم کہو کہ میں شیعہ ہوں، واللہ اپنے آپ کو محب کہو۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا شیعہ کون ہے اعزان گرامی؟ اس کی کچھ اخلاقی صفات ہیں جو آئمہ نے بیان فرمائی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کہ اپنے شکم کو محفوظ رکھتا ہو، جس کے حوالے سے میں نے کل گفتگو کی، اپنی آنکھ کو محفوظ رکھتا ہو حرام امور سے، اور کانوں کو محفوظ رکھتا ہو حرام امور سے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اعزان گرامی کس قدر غنا عام ہے، یہ لہو الحدیث، یہ لغو کام کس قدر عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بڑی ہر گھر کے اندر تقریباً ہمارے پاکستانی معاشرے میں میوزک کو زندگی کا ایک لازمہ سمجھا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارے شیعوں کے گھروں کے اندر بھی، سادات کے گھروں کے اندر بھی، خصوصاً خوشی کے موقع پر، کہ جب کسی کے گھر میں شادی ہو، سالگرہ ہو، کوئی ایسی خوشی کا موقع ہو تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ غنا ہوتا ہے، موسیقی کی محفل ہوتی ہے، موسیقی کے آلات لائے جاتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ اب تو ہماری جو مقدس محافل ہیں، جشن غدیر ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے 13 رجب، اس میں بھی اب یہ لغویات اعزان گرامی اس کو کلچر دیا جا رہا ہے، باقاعدہ ایک ثقافت اس کی بنائی جا رہی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہو گیا ہے۔ وہ گانے والے اور گانے والیاں کہ جو سینما اور تھیٹر کے اندر کام کرتے ہیں، وہ 13 رجب کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے میوزک کے اوپر پڑھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی آپ جانتے ہیں معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کہو کہ میں علی کا شیعہ ہوں اور گانے والے اور گانے والیوں کو بلا کر ہم امیر المومنین کی اس خوشی کے دن کو منائیں، تو اعزان گرامی اس سے بڑا ظلم مکتب کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا مذاق اپنے مکتب کے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں آئمہ اطہار علیہ السلام نے غنا کے بارے میں کس قدر سخت جملے استعمال کیے ہیں، غنا اشد من الزنا، زنا سے بدتر ہے غنا، یہ گانا اور موسیقی، یہ عشقیہ شعر زنا سے بدتر ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام معصوم فرما رہے ہیں اعزان گرامی۔ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں برابر میں کوئی موسیقار رہتا ہے، 24 گھنٹے موسیقی کی آواز آتی ہے، لیکن پورے گھر میں اس طرح سے تیز آواز نہیں آتی، ہم اپنے آپ کو مجبور رکھتے ہیں، لیکن جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو وہ دیوار ہماری متصل ہے اس شخص کے گھر سے، اور وہ آواز میرے کانوں میں آتی ہے، یا رسول اللہ اگر میں توجہ سے سنوں اس آواز کو، میں نہیں بجا رہا وہ موسیقی، میں خود اس کو استعمال نہیں کر رہا، وہ گانا میں نہیں گا رہا، لیکن اگر میں اس کو، میرے کان سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ، تو کیا اس کا بھی میں مسئول ہوں؟ اس کے اوپر بھی میرے اوپر گناہ ہے اور عذاب ہوگا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، خدا مند عالم نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارے آنکھ، کان، ناک، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن مسئول ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان آنکھوں سے سوال ہوگا، ان کانوں سے سوال ہوگا، اس زبان سے سوال ہوگا، تمہارے ہاتھ پاؤں سے سوال ہوگا، تمہارے دل سے سوال ہوگا، قیامت کے دن تمام اعضاء و جوارے زبان رکھتے ہوں گے، بولیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے گانے کیوں سنے، تم نے نامحرم کو کیوں دیکھا، تم نے یہ حرام کام کیوں کیا؟ قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا اور اعضاء و جوارے انسان کے جواب دیں گے۔ لہذا موسیقی اذان گرامی ایک لعنت ہے معاشرے کی، انسان کی نفسیات خراب ہوتی ہے موسیقی کے ذریعے سے۔ یہ جو پاپ میوزک اذان گرامی آج یورپ کے اندر، وہاں سے یہ لعنت ہمارے اسلامی معاشروں کے اندر بھی آئی۔ اذان گرامی انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ جو موسیقی کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اس فیلڈ کے اندر فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، آپ محسوس کریں گے کہ یہ لوگ نارمل نہیں ہیں، اب نارمل ہیں۔ یہ میوزک انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے اذان گرامی، انسان کی روح اور روان کے اوپر اثر ڈالتی ہے، انسان کے گھر سے برکتوں کو اٹھا دیتی ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بشر حافی کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کسی محلے سے گزر رہے تھے، کسی گھر کے پاس سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی، کنیز کوڑا پھینکنے کے لیے باہر نکلی۔ امام صادق نے پوچھا کہ اس گھر میں رہنے والا آیا آقا ہے یا غلام ہے، مالک ہے یا غلام ہے؟ کہا کہ آزاد ہے، آقا ہے، غلام نہیں ہے۔ کہا ہاں، اگر یہ غلام ہوتا، بندہ ہوتا، تو یہ عمل انجام نہ دیتا۔ کنیز پلٹ کے جب گئی بشر حافی کے گھر میں، اپنے مالک کے گھر میں، تو بشر نے پوچھا کہ دیر سے کیوں آئی ہو؟ کہا اس طرح سے ایک شخصیت تھی، ایک ہستی تھی، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا اور پھر اس کے بعد مجھے یہ جملہ کہا کہ اگر اس گھر کا مالک عبد ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ بشر سمجھ گیا کہ یہ چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لہذا اسی عالم میں دوڑا، ننگے پیر دوڑا مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اور جا کر کہا کہ اے امام صادق، مجھ سے غلطی ہوئی، میری توبہ کو قبول کیجیے، آج کے بعد سے میں موسیقی کے آلات کو ہاتھ نہیں لگاؤں، میں غنا سے دوری اختیار کروں۔ اور وہ ایک صالح، نیک اور پاکیزہ انسان بن گیا۔ اب دیکھیں اذان گرامی کہ امام، ہمارے آئمہ موسیقی کو پسند نہیں کرتے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ہم امام صادق کے ماننے والے ہیں، ہماری بہنیں جناب سیدہ کی ماننے والی ہیں، ہم سب جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں۔ خوب، ہم اگر جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں تو جن چیزوں سے وہ پرہیز کرتے تھے، جن چیزوں کو وہ ناپسند کرتے تھے، اذان گرامی ہمیں بھی ان چیزوں کو ناپسند کرنا چاہیے۔ مولا علی نفرت کرتے ہیں میوزک سے اور ہم میوزک کو گلے سے لگا کے رکھے، صبح ہوئی نماز فجر پڑھنے کے بجائے موسیقی شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں کو اتنی عادت ہوتی ہے اذان گرامی، صبح ہوئی اور صبح سے میوزک، غنا جو شروع ہوتا ہے رات تک غنا چلتا رہتا ہے، گاڑی میں جائیں گے تو غنا لگا ہوا، اپنے سواری پر ہیں تو غنا لگا ہوا، اپنی دکان پر ہیں تو موسیقی چل رہی ہے۔ انسان آپ دیکھیں کس قدر گر جاتا ہے بعض دفعہ، دوسروں سے تو کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اذان گرامی شیعہ ہونا، آپ کہو کہ میں شیعہ ہوں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور 24 گھنٹے آپ کا دن گزرے، آپ کی رات گزرے موسیقی کے ساتھ، اذان گرامی یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ آئمہ اطہار علیہ السلام نے اذان گرامی شیعوں کی جو ایک صفت بیان کی ہے، وہ بیان کی ہے کہ شیعہ عفیف ہوتا ہے، صاحب عفت ہوتا ہے۔ صاحب عفت کون شخص ہے؟ صاحب عفت وہ شخص ہے اذان گرامی کہ جو اپنے نفس کے اوپر تسلط رکھتا ہے، جو گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں، اور خصوصاً اذان گرامی شکم کے اور شہوت کے، دو چیزوں کی گناہوں سے جو انسان اپنے آپ کو روکتا ہے اسے عفیف کہا جاتا ہے. عفیف ہونا یعنی گناہوں سے دوری اختیار کرنا، عفیف ہونا یعنی خواہشات نفسانی کے سامنے پل باندھنا، عفیف ہونا یعنی شہوتوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. تقویٰ میں اور عفت میں اذان گرامی ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ تقویٰ، صاحب تقویٰ انسان ظاہری حرام امور سے بچتا ہے، خارجی امور سے بچتا ہے، لیکن عفیف انسان، صاحب عفت انسان، یہ جو عفت ہے یہ قلبی کیفیت کا نام ہے کہ انسان دل سے اس شے سے نفرت کرتا ہے کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا، جسے اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے، اس کو حرام جاننا، گناہ سمجھنا، اس سے دوری اختیار کرنا، اذان گرامی ایسا شخص صاحب عفت ہوتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور اذان گرامی عفیف شخص کا بہت بڑا مقام ہے. صاحب عفت انسان جس کے اندر پاکیزگی ہے، جس کے اندر طہارت ہے، جس کا قلب پاک ہے، وہ صاحب قلب سلیم ہے. اور اذان گرامی آپ دیکھیں تاریخ میں ایسے عفیف لوگ پوری تاریخ میں آپ کو ملیں گے. ابن سیرین جس کی کتابیں معروف ہیں، ابن سیرین جو تعبیر خواب کے لیے مشہور، یہ کون ہے؟ ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان ہے، ایک خوبرو نوجوان، ایک خوبصورت نوجوان، لیکن صاحب عفت انسان ہے. اس کی آنکھیں کنٹرول میں ہیں، اس کی زبان کنٹرول میں، اس کے ہاتھ پاؤں کنٹرول میں ہیں، چونکہ عفیف ہے، شہوت پر غلبہ رکھتا ہے، کپڑا بیچتا ہے یا عطر بیچنے کی دکان ہے اس کی. چونکہ خوبرو نوجوان ہے، کوئی خاتون صاحب ثروت آتی ہے اس کی دکان سے پارچہ خریدنے کے لیے یا عطر خریدنے کے لیے، اور اس کے عشق میں مبتلا ہوتی ہے، گناہ کا خیال اس کے دل میں آتا ہے، اور اس کے بعد بہانے سے اس کو اپنے گھر لے کر جاتی ہے کہ یہ کپڑا میرے گھر چھوڑ کے آؤ. اور زنگرامی آپ دیکھیں کہ جب یہ شخص، یہ نوجوان اس خاتون کے، صاحب ثروت کے گھر میں جاتا ہے تو یہ دروازے بند کر کے اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے. اب دیکھیں عفیف انسان کیسا ہوتا ہے، صاحب عفت انسان کیسا ہوتا ہے. خوبرو نوجوان ہے، جوانی ہے، جوانی میں انسان کے اندر اس کے جو احساسات ہوتے ہیں ذہن گرامی، وہ پورے جذبے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان ان جذبات کو اذان گرامی کنٹرول کرنا چاہے تو اللہ نے کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں دیا ہے. صاحب عفت انسان اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھتا ہے، اپنے نفس کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں. لہذا جب اس کو گناہ کی دعوت دی اور جب اس نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے اس خاتون سے کہا کہ میں بیت الخلا جانا چاہتا ہوں. اجازت ملی، بیت الخلا گیا، اور جب واپس لوٹا بیت الخلا سے اذان گرامی تو اپنے اوپر غلاظتوں کو مل کے باہر نکلا. اللہ اکبر، غلاظتوں کو اپنے بدن کے اوپر لگا کے باہر نکلا. جیسے ہی اس خاتون نے اس نوجوان کو اس حالت میں دیکھا، فوراً سے کہا کہ میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اذان گرامی آپ دیکھیں کہ یہ صاحب عفت انسان، اس نے ظاہری غلاظتوں کو اپنے بدن پہ ملا تاکہ دل اس کا غلیظ نہ ہو سکے، روح اس کی ناپاک نہ ہو سکے، اور اللہ نے اس کی اس نیکی کی بدولت، اذان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اسے تعبیر خواب کی نعمت عطا فرمائی کہ لوگ خواب آ کے بیان کرتے تھے اور یہ تعبیر خواب کیا کرتا تھا. جیسے حضرت یوسف اللہ کے نبی، اذان گرامی، انہیں بھی اللہ نے تعبیر خواب کی نعمت عطا فرمائی تھی. اور اذان گرامی گویا جو شخص بھی اس بڑے گناہ سے بچے اللہ اسے انعام عطا کرتا ہے. شیخ رجب علی خیاط جو ایران کے بہت بڑے عارف تھے، ایک سادہ سا انسان تھا، ایک معمولی سا انسان تھا، خیاط تھا، درزی تھا، اس کے متعلق ملتا ہے زانِ گرامی، ان کے بایوگرافی میں ملتا ہے. کیمیائے محبت ایک بہترین کتاب زانِ گرامی، فارسی میں ترجمہ ہوئی، فارسی کتاب میں لکھی گئی، آیت اللہ ریشہری نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور اردو زبان میں بھی یہ ترجمہ ہوئی ہے. مجھے نہیں معلوم اس کتاب کا کیا نام ہے اردو زبان میں، کیمیائے محبت کے نام سے وہ فارسی زبان میں کتاب، بہترین کتاب ہے. میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہوں گا، یہ کتاب آپ کو جہاں سے ملے، شیخ رجب علی خیاط کی کتاب، آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں. پریکٹیکلی آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے انسان عارف بن سکتا ہے. پریکٹیکلی اس کے اندر میتھڈ بیان ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے عرفان کے راستے کو طے کر سکتے ہیں، کیسے اللہ سے نزدیک ہو سکتے ہیں، کیسے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. زانِ گرامی بہترین کتاب ہے، اور ابھی آپ سمجھیں اسی صدی کا عارف ہے وہ، اور ایک عام انسان ہے. اب کوئی اگر عالم ہو، مجتہد ہو، آیت اللہ بہجت جیسا، تو آپ کو جی وہ تو مجتہد ہیں، آیت اللہ بہجت ہیں، آیت اللہ ہیں، وہ تو اتنا علم حاصل کرنا پڑے گا. نہیں، یہ درزی ہے، درزی ہے، لیکن اتنے بڑے مقام پر پہنچا کہ بڑے بڑے آیت اللہ العظام اس کے پاس درس سے ادب لینے آتے تھے، بڑے بڑے مجتہدین اس کے پاس آیا کرتے تھے تذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے. اتنا بڑا عارف ہے زانِ گرامی ہے. یہ کیسے عارف بنا؟ اخلاص اس کے اندر موجود تھا، مخلص انسان تھا شیخ رجب علی. ایک دن اسی طرح سے اس کو، اس کی کوئی کزن تھی، رشتہ دار تھی، اس نے اسی طرح سے گناہ کی دعوت دی. اس وقت میں شیخ رجب علی خیاط نے اپنے رب سے رجوع کر کے یہ کہا کہ بارِ الٰہ تیرے علاوہ اس فعل کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میرا اختیار ہے، میں چاہوں تو اس فعل کو انجام دے سکتا ہوں، اس گناہ کو انجام دے سکتا ہوں، لیکن بارِ الٰہ تیری خاطر، صرف اور صرف تیری خاطر میں اس گناہ کو ترک کرتا ہوں. اگر میں اس فعل کو انجام دے دوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن خدایا میں جانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، تو حاضر و ناظر ہے، بارِ الٰہ تیری خاطر اس حرام کام سے بچ رہا ہوں، بس مجھے بھی اپنی طرف سے کوئی ہدیہ عنایت فرما، کوئی نعمت اپنی طرف سے، کوئی نشانی مجھے بھی عطا فرما. کہتے ہیں کہ شیخ رجب علی خیاط اس گناہ سے بچنے کے بعد جب گھر سے باہر نکلے ہیں، اللہ نے شیخ رجب علی خیاط کی دل کی آنکھ کو کھول دیا اور اتنا بڑا عارف بنا دیا کہ اب شیخ رجب علی خیاط لوگوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے لگے. ہر انسان کی ایک شکل ہوا کرتی ہے، جیسے اس کی عادت ہے، جیسا اس کا مزاج ہے، جیسا اس کا عمل ہے، ویسے اس کی باطنی کیفیت ہے، ویسے اس کی باطنی شکل ہے. معذرت کے ساتھ، کچھ لوگ اگر شہوت پرست ہیں تو وہ سور کی شکل میں، کچھ لوگ اگر غضبناک ہیں، ان کی مزاج میں غضب ہے، غصہ ہے، شاید آگ کی شکل ہوگی. کچھ لوگوں کی حقیقت بندر کی مانند ہے. یہ انسان کی باطنی کیفیت ہے زانِ گرامی. لہذا جب شیخ رجب علی خیاط اس گناہ سے بچنے کے بعد گھر سے باہر نکلے تو حیران رہ گئے کہ سڑک کے اوپر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، سب جانور نظر آ رہا. ایک گلی میں گئے، دوسرے گلی میں گئے، تیسری گلی میں گئے، حیران ہے کہ یہ کیا ہوا، کچھ کچھ لوگ نظر آتے ہیں، باقی سب جانور نظر آتے ہیں. سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے یہ انعام دیا ہے اس حرام کام سے بچنے کا کہ اللہ نے دل کی آنکھ کو کھول دیا ہے، برزخی آنکھ کو کھول دیا ہے. تو زانِ گرامی اگر انسان اپنے رب سے خالص ہو جائے، اپنے رب کی اطاعت کرے، اپنے امام کی اطاعت کرے، اللہ اسے اس مقام پر اور اس منزلت پر فائز کرتا ہے. شیخ رجب علی خیاط کا زانِ گرامی بہت بڑا مقام ہے، ان کی قبر تہران میں موجود ہے، میں خود جا چکا ہوں ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے. بہت عظیم شخصیت، بہت بڑا عارف، لیکن ایک سادہ سا انسان، ایک سادہ سا انسان. ہمارے معاشرے کے اندر تو زانِ گرامی دعوے دار بہت ہیں عارف بننے کے، کہ ہم بہت بڑے عارف، بہت بڑے پیر، بہت بڑے صوفی اور نہ جانے کیا کیا ہیں، لیکن عمل دیکھو تو گھن آنے لگے، کردار دیکھو تو گھن آنے لگے. جن کا سارا ہم و غم یہ کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں، شیخ رجب علی خیاط اور ان جیسے عرفا لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دیتے اذان گرامی بلکہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنی طرف دعوت نہیں دیتے. ان پیروں کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری طرف آئیں، اللہ کو بلا کر لوگ ہمارے آستانے پر، سارا ہم و غم یہ. اور ہم بھی افسوس کے ساتھ، تھوڑی سی مشکل ہو اور ہم ان پیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آئیں اور ہم ان نام نہاد صوفیہ اور پیروں کے چکر میں لگ کر اپنی عاقبت اور اپنی عزت خراب کرتے ہیں اذان گرامی، اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں، اپنا ایمان خراب کرتے ہیں. لہذا اذان گرامی عفت انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. عفت ایک ملکہ ہے، عفت ایک ایسی صفت ہے کہ صاحب عفت انسان اذان گرامی بڑے سے بڑے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. کوئی شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص اپنے ہمسائے کی ناموس پر نگاہ رکھتا ہے، اپنے گھر سے دوسرے گھر میں جھانکتا ہے، دیکھتا ہے ان کی ناموس کو دیکھتا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ اس کو بلاؤ. وہ شخص جب حاضر ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا اور علی مرتضیٰ کا شیعہ ہے، آل محمد کا ماننے والا. دیکھیں رسول کے زمانے کی بات، یہ آپ کے آل کا ماننے والا ہے، علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے. رسول خدا نے کہا ہرگز، ایسا شخص جو دوسروں کی ناموس پر نگاہ رکھتا ہو، اپنی آنکھوں کو محفوظ نہ رکھتا ہو اس حرام کام سے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا، وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. ہمارے شیعہ تو وہ ہے کہ جو ہماری کہے کے اوپر عمل کرے، ہمارے فرمان کے اوپر عمل کرے، ہمارے نقش قدم پر چلے، وہ شخص شیعہ ہوا کرتا ہے. ایسا شخص شیعہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے اعمال کی پیروی نہ کرے، ہمارے فرامین کی پیروی نہ کرے. زن محترم، دوسروں کی ناموس کی حفاظت ایک مومن کی ذمہ داری ہے. آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اس کی ناموس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. پردہ ہٹ جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، آپ کی نظریں نیچے ہونی چاہیے. آپ کسی گلی سے گزرتے ہیں، اپنے محلے سے گزرتے ہیں، آپ کی نظریں نیچے ہونی چاہیے. آپ کبھی اذان گرامی مکس ہونا پڑتا ہے، مجبوراً انسان کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں دوسری خواتین ہیں، انسان کو نظریں نیچی رکھنی چاہیے. اور افسوس کے ساتھ اذان گرامی آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ مکس گیدرنگ کی لعنت سب سے بڑی لعنت ہے، سب سے بڑی لعنت ہے. افسوس کے ساتھ اذان گرامی شیعہ گھرانوں میں، سادات گھرانوں میں اب تقریباً چونکہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے نکاح پڑھانے کی، تو 90% تقریباً جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ مکس گیدرنگ کے ساتھ ہو رہی ہیں. ہم تو ایسی شادیوں میں نہیں جاتے. ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم جہاں بھی عقد پڑھیں گے وہاں مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، وہاں میوزک نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہے اذان گرامی کہ یہ وائرل چل رہا ہے معاشرے کے اندر، نکاح بھی ہو رہے ہیں، نکاح پڑھانے والے بھی نکاح پڑھا رہے ہیں. اور معاشرے کے اس فساد کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا اور اس کو سراہا جاتا ہے. اب وہ شخص کے جو مکس گیدرنگ نہیں کرتا اپنی شادی کے اندر، اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں مکس گیدرنگ نہیں ہوتی، تو سمجھتے ہیں کہ جیسے شادی ہی نہیں ہوئی، سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ بہت بیکورڈ انسان ہے. یہ اس نے کیا بات کر دی کہ بھئی عورتوں کو الگ ہونا چاہیے اور مردوں کو الگ ہونا چاہیے. افسوس کے ساتھ اذان گرامی خواتین بن ٹھن کے آئیں اور نامحرم لوگ آپ کی ناموس کو دیکھیں. یا آپ اہتمام خود کر رہے ہو نا کہ آپ کی بیٹی کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی ماں کو نامحرم لوگ دیکھیں، اس بن ٹھن کے آئی ہوئی خواتین کو کہ جو جاذب لباس پہن کے آئی ہیں، جو میک اپ کر کے آئی ہیں، جو زینت کر کے آئی ہیں، آپ خود نمائش کے لیے پیش کر رہے ہو کہ دیکھو بھائی ہماری عورتوں، دیکھو ہماری ناموس کو. ایسا انسان شیعہ ہو سکتا ہے اذان گرامی؟ ایسا انسان جو اپنی ناموس کو خود پیش کرے دوسروں کے سامنے، ایسے شخص کے اندر غیرت ہے، ایسے شخص کے اندر دینداری ہے، ایسے شخص کے اندر مردانگی ہے؟ افسوس کے ساتھ جانے گرامی، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ مکس گیدرنگ کی لعنت موجود ہے. اور اسے بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کو بہت سراہا جاتا ہے، وہاں میوزک بھی چل رہا ہے، وہاں بھی یہ مکس گیدرنگ بھی ہو. اے شیعہ نے حیدر کر رہا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگو آر نہ بننا کہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ امام صادق کا شیعہ ہے کہ جس کے گھر میں مکس گیدرنگ ہو رہی، جس کے گھر میں میوزک چل رہا ہے یہ امام جعفر صادق کا ماننے والا. تم اپنے آئمہ کی عزت کروا رہے ہو یا انسلٹ کروا رہے ہو؟ افسوس کے ساتھ جانے گرامی، ہم شیعہ ہیں، ہم سادات ہیں، بہت سے ہمارے گھروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور سب سے بڑے دعوے دار ہمیں کہ بھئی ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے عزادار ہیں. یعنی یہاں 9 ربیع الاول آئے گی اور ادھر جناب دوسرے کام شروع ہو جائیں. یعنی 9 ربیع الاول سے پہلے پہلے آپ شیعہ ہو، 9 ربیع الاول سے پہلے پہلے تم علی کے شیعہ ہو، علی کے عزادار ہو، حسین کے عزادار ہو. یہاں سوگ اٹھا اور وہاں ڈھول ہاتھ میں آیا، وہاں میوزک آپ نے اہتمام کیا اور اس کے بعد جناب شروع ہو گئے، بھائی کون سی 9 ربیع الاول منائی جا رہی ہے؟ آئیے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس خوشی میں راضی ہیں تمہارے؟ اس حرام کام پہ راضی ہیں تمہارے؟ اور جس طرح سے، جس طریقے سے یہ عمل انجام دیا جاتا ہے ذہن گرامی، یہ انتہائی کربناک اور انتہائی ظلم ہے اپنے مکتب کے ساتھ اور اپنی نوجوان نسل کے ساتھ. تو ذہن گرامی، شیعہ کون ہے؟ جو عفیف ہوتا ہے، عفت رکھتا ہے، جس کے اندر حیا ہوتی ہے، جس کے اندر شرم ہوتی ہے. ایسا شخص جس کے اندر حیا نہ ہو، عفت نہ ہو، جس کے اندر شرم نہ ہو، ایسا شخص شیعہ نہیں ہوتا اذان گرامی. جو جری ہو، بڑے سے بڑے گناہ کا کام کھلے عام کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ ہماری خواتین آئمہ اطہار علیہ السلام کی، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس طرح سے اذان گرامی عفت کا درس دیا کرتے تھے، عفت کا درس دیتے تھے، حیا کا درس دیتے تھے. کہ کوئی ابن ام مکتوم، ایک نابینا صحابی تھے رسول کے، نابینا صحابی رسول کے گھر میں وارد ہوتے ہیں، تو ازواج نبی میں سے کوئی زوجہ سامنے آتی، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حجاب کے ساتھ، مکمل حجاب کے ساتھ، حجاب یقیناً ہوگا کیونکہ ہم مکمل حجاب کے ساتھ. تو سوال کیا زوجہ نے کہ یا رسول اللہ، یہ نابینا ہے، یہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میرے اوپر حجاب اس طرح سے واجب تو نہیں ہے. بھائی ایک شخص جب آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو آپ کے اوپر حجاب تو واجب نہیں ہے. لیکن رسول دیکھیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، امت کو کیا بتلانا چاہتے ہیں. کہا کہ دیکھو، اگر وہ نہیں دیکھتا تو تم تو اس کو دیکھ رہی ہو نا، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو. یہ کیا ہے؟ یہ عفت ہے، یہ حیا ہے. اگر اس کی نگاہیں نہیں پڑ رہی تمہارے اوپر، تمہاری نگاہ اس پہ پڑ رہی. ایک انسان جس کے اندر یہ فیلنگ ہو، ہمارے معاشرے کے اندر زان گرامی، ٹھیک ہے وہ شخص نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک خاتون فرض کر لیجئے اگر بے حجابی کے ساتھ اس کے سامنے آتی، اس کی جرأت میں اضافہ ہوگا، اس کی حیا اور شرم میں کمی آئے گی. گو کہ اس کے لیے کوئی حرام کام نہیں ہے، گو کہ اس کے لیے کوئی حرمت کا اس کے اوپر کوئی ہم وہ نہیں لگا سکتے، فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن حیا کے منافی ہے، شرم کے منافی ہے، انسان مومن کے جو درجات ہیں اس بلند درجے کے منافی ہیں. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے متعلق بھی، یہ ملتا ہے کہ جب کوئی نابینا صحابی رسول کے گھر میں آیا تو جناب سیدہ مکمل حجاب کے ساتھ وہاں پہ حاضر ہوئی. رسول اللہ نے پوچھا, اب دیکھیں نا رسول سکھانا چاہتے ہیں, یہ جو ازواج سے گفتگو ہے یا بیٹی سے گفتگو ہے یہ کیا ہے؟ امت کو سکھانا ہے. رسول اللہ نے پوچھا کہ اے دختر گرامی, آپ کے اوپر تو حجاب کرنا واجب نہیں ہے, آپ کیوں اپنے آپ کو چھپا کے آئیں, سکھلانا چاہتے ہیں رسول اللہ؟ کہا یا رسول اللہ کہ یہ شخص مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میں اس کو دیکھ رہی ہوں, مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میں کسی نامحرم کے سامنے بغیر حجاب کے آؤں. یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے اذان گرامی, یہ ہے عفت, یہ ہے حیا, یہ ہے معنویت و روحانیت, یہ ہے اخلاق آل محمد علیہ السلام. رسول اللہ اپنی بیٹی کو گلے لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم میرے وجود کا حصہ ہو فاطمہ, تم مجھے عزیز ہو فاطمہ. لیکن اذان گرامی, دختر یگانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس امت نے کیا مظالم نہیں توڑے, ان کی آل پر کیا مظالم نہیں توڑے. کربلا خزانے گرامی ایک ایسی داستان ہے کہ تاریخ انسانیت اسے بھلا نہ پائے. اس میں عفت بھی ہے, اس میں شجاعت بھی ہے, اس میں پاک دامنی بھی ہے, اس میں طہارت بھی ہے, اس میں عبادت بھی ہے, اس میں شہادت بھی ہے. بس عزیزان گرامی, اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. عزاداروں, امام حسین شہید ہوئے اور امام کا ذوالجناح اس حال میں خیمے میں آیا ہے عزاداروں کہ زین الٹی ہوئی تھی, لگام فرس کٹی ہوئی تھی, ذوالجناح کے تیر لگے ہوئے تھے اور ذوالجناح کے سر پر امام حسین کا خون لگا ہوا تھا. اجرکم اللہ, اس حال میں جب ذوالجناح یہ کہتا ہوا آیا, الظلیمہ ہائے ظلم ہو گیا, ہائے ظلم ہو گیا, فرزند رسول کو پیاسا شہید کر دیا گیا. عزاداروں, بس گھوڑے کے ہنہنانے کی صدا جب سکینہ نے سنی ہے نا, ایک دفعہ اماں فضا سے کہا, اماں فضا لگتا ہے میرا بابا آ گیا, ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے گا. اجرکم اللہ, بس خیمے کا پردہ ہٹنا تھا, ایک دفعہ سکینہ نے اپنا سر پیٹ لیا, ہائے ذوالجناح آیا لیکن میرا بابا نہ آیا. ساری بیویاں ذوالجناح کے گرد جمع ہوئی. عزاداروں, ہر بیوی بین کر رہی ہے, کوئی کنیز کہہ رہی ہے, او میرے آقا کے ذوالجناح میرے آقا کو کہاں چھوڑ کے آ گئے. کوئی بیوی بین کر رہی ہے کہ میرے بھائی کو کہاں چھوڑ کے آ گئے اسپے با وفا. اور حسین کی ننی سکینہ کے عجیب نوحے ہیں اذان گرامی. ایک دفعہ سکینہ نے ذوالجناح کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ کر کہا, میرے بابا کے ذوالجناح, جب میرا بابا خیمے سے گیا تھا تو بڑا پیاسا تھا, بس اتنا بتلا دے کہ جب میرا بابا شہید ہوا تھا آیا کسی نے اس کو پانی بھی پلا؟ ارے میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ عزاداروں, بس شام غریباں کا منظر ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے, میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو کبھی دائیں طرف دوڑتی ہے, کبھی بائیں طرف دوڑتی ہے, دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, بچی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا, وہ کیا کرے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے, میں اس بچی کے نزدیک گیا اور میں نے جا کر اس سے کہا کہ بچی, میں تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا بچی بڑی خوف زدہ ہے, بچی مجھے نزدیک نہیں آنے دیتی, کہتی ہے کہ جب بھی کوئی میرے نزدیک آتا ہے یا تازیانہ مارتا ہے یا تماچا مارتا ہے. اجرکم اللہ, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے عزادار ہو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے بچی کے دامن کی آگ بجھائی، بچی نے ایک عجیب سوال کیا، بچی سوال کرتی ہے اے آگ بجھانے والے میرے ہمدرد، اتنا بتلا دے کہ نجف کا راستہ کہاں پر ہے۔ اجرکم اللہ، نجف کا راستہ کہاں پر ہے؟ پوچھا بچی تو نجف جا کر کیا کرے گی، نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہے؟ کہا میرا دادا علی مرتضیٰ وہاں پر موجود ہے، میں جا کر شیر خدا اپنے دادا کو دکھاؤں گی۔ ہائے دادا، آپ شیر خدا ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، لیکن آج آپ کی بچی سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے گئے، آپ کی بچی سکینہ کے تازیانے مارے گئے۔ ہائے میرے دامن کی آگ، میرے دامن میں آگ لگائی گئی۔ اجرکم اللہ، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا شام غریبہ کا منظر تھا، خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، لیکن ایک بلند قامت خاتون خیمے میں جاتی ہے اور خیمے سے باہر نکلتی ہے، لگتا ہے کہ خیمے کے اندر بہت قیمتی چیز موجود ہے۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ اے بی بی، تو بار بار خیمے میں کیوں جا رہی ہے، کیا کوئی قیمتی چیز ہے؟ اس بی بی نے کہا درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اب جب وہ بی بی خیمے میں گئی اور خیمے سے باہر آئی ہے، عزاداروں، اس بی بی کے کندھے کے اوپر ایک بیمار تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس بلند قامت کے کندھوں کے اوپر سید سجاد تھے، اور یہ بی بی سینے پہ ہاتھ مار کر کے کہتی ہے ہائے میرا سید سجاد، ہائے میرے بھائی کی امانت، ہائے سید سجاد، الہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلبین ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بار الہ ہم سب کو آل محمد کے حقیقی شیعوں میں شمار فرما، بار الہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، بار الہ ہم سب کی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ فرما، بار الہ ہاتھ جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ فرما، بار الہ ہاتھ جو واسطہ محمد و آل محمد کا شیعہ حیدر کرار دنیا بھر میں جہاں کہیں موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین و مومنات اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، دلوں میں جو بھی حوائج شرعیہ رکھتے ہیں، بار الہ انہیں برابر فرما، بار الہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو مومنین اپنے کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، بار الہ زداری سید الشہداء کو نسل در نسل ہماری نسلوں میں منتقل فرما، بار الہ ہمیں اس زداری کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو سیرت حضرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بار الہ یمن، عراق، لبنان، شام، جہاں جہاں آل محمد کے ماننے والے دشمن کے نرغے میں ہیں، بار الہ ان کی نصرت فرما، دشمنان اہل بیت کو نابود فرما، بار الہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، رہبر معظم اور تمام مراجع کرام کو طول عمر عطا فرما، قلب اطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و احوان و شہداء میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک۔